السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.
محترم حاضرين، معزز سامعين، حق سبحانہ و تعالی کریم مطلق کے کرم ہی کرم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کریں، نعمتوں پر شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت اور بندگی، اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو دل و جان سے اپنا لیں، اسی میں ہماری اور آپ کی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی کامیابی ہے. میرے محترم بزرگوں، زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے. ہم اور آپ روز بروز دنیا سے گزر کر آخرت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ دنیا جس کو اللہ پاک نے آخرت کی کھیتی بنایا ہے، یہاں جتنا بھی زیادہ سے زیادہ بیج بو لیا جائے، یقیناً آخرت میں اس کے ثمرات حاصل ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کے تمام مراحل ہمارے سامنے رکھ دیے کہ تم سے سوالات ہوں گے، تمہیں جوابات دینے ہوں گے. گزشتہ مضمون میں حدیث مبارک کے وہ سوالات آپ حضرات کے سامنے رکھے تھے کہ جب میدان محشر برپا ہوگا، رب ذوالجلال کی عدالت عالیہ قائم ہوگی، عرش اٹھانے والے فرشتے عرش اعظم کو اٹھا لائیں گے، وجاء ربک والملک صفا صفا، رب ذوالجلال بھی آ پہنچیں گے، فرشتے صف بستہ حاضر موجود ہوں گے، وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم کو بھی لا کر حاضر کر دیا جائے گا. دائیں طرف اعمال صالحہ انسان کو دکھائی دیتے ہوں گے، بائیں طرف اعمال سیئہ کا انبار ہوگا، سامنے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہوگی. حساب کے لیے اللہ پاک نے فرما دیا کہ کوئی ترجمان، کوئی وکیل، کوئی سفیر درمیان میں نہ ہوگا، بغیر کسی حجاب کے، بغیر کسی پردے اور حائل کے رب ذوالجلال براہ راست ہر ہر بندے سے انفرادی طور پر باز پرس کریں گے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى، تم میں سے ہر شخص ہمارے سامنے تنہا اکیلا اکیلا لا کر کھڑا کیا جائے گا۔ یہی تو وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان، پوری کائنات آپ پر قربان کہ آپ خلاصہ کائنات ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، لیکن اپنی دعاؤں کے اندر اللہ پاک سے گڑ گڑا کر مانگا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے میرے اللہ مجھ سے جب تو حساب لے تو آسان حساب لینا۔ ہر شخص کو اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے، حساب کتاب کا مرحلہ اس سے گزرنا ہے۔ اللہ پاک نے اہم سوالات بھی بتا دیے کہ تم سے کیا کچھ پوچھا جائے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث جس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامة من عند ربی حتی یسأل عن خمس، کہ بنی آدم کے قدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں گے جب تک کہ اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ عن عمره فيما افناه، اس کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہ زندگی کو کن کاموں میں تم نے ختم کیا۔ وعن شبابه فيما ابلاه، جوانی کا سوال ہوگا جوانی کو تم نے کن کاموں میں گنوایا۔ تیسرا سوال ہوگا عن ماله من اين اكتسب، مال تم نے کہاں سے کمایا، وفيما انفقه کہاں پہ لگایا، آمدن کے مصارف کیا تھے، خرچ کے مصارف کیا تھے۔ ذرائع آمدن کا بھی سوال ہوگا، مصارف اخراج کا بھی سوال ہوگا کہ مال کمایا تو کہاں کہاں سے، کن کن جگہوں سے، کون کون سے طریقوں سے، اور مال کو جو خرچ کیا تو کہاں کہاں، کن کن جگہوں پہ، کن کن موقعوں پر، جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے۔ اور پانچواں سوال وعن علمہ، علم کے بارے میں سوال ہوگا ماذا عمل، کہ علم کے اوپر کتنا عمل کیا۔ یہ اہم ترین موٹے موٹے وہ سوالات ہیں کہ جن کے جواب دیے بغیر بنی آدم کے قدم اپنی جگہ سے سرک نہ سکیں گے۔ ابھی تو زندگی موجود ہے، تیاری کے مواقع موجود ہیں، انسان نظر ڈال سکتا ہے کہ میری زندگی جو ختم ہو رہی ہے کن کاموں میں ختم کر رہا ہوں۔ جس طرح ایک شمع روشن کر دی جائے تو وہ مسلسل ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر آن پگھلتی رہتی ہے، اس کے اندر کمی واقع ہوتے رہتی ہے۔ یہی حال ہماری زندگی کا بھی ہے کہ جب پیدا ہو گئے تو پیدائش کے ساتھ ہماری زندگی کی شمع روشن ہوئی اور روشنی کے ساتھ ساتھ یہ شمع پگھل رہی ہے، اور چپکے چپکے بڑی آہستگی کے ساتھ زندگی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ چراغ گل ہو جائے گا، زندگی اختتام پذیر ہو جائے گی، گھر والے، عزیز اور اقارب، دوست احباب نہلا دھلا کر کفن پہنا کر اللہ کے گھر میں لے آئیں گے، جنازہ پڑھ کر لے جا کر دفن کر آئیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، ایک نوجوان نے پوچھا کہ حضرت کس کا جنازہ ہے، فرمایا تیرا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار آئے، فرمایا بیٹا ناراض کیوں ہوتے ہو، چلو میرا ہے۔ وہ حیران ہوا کہ جا رہا ہے جنازہ کسی اور کا، ایک جواب دیا کہ تیرا، دوسرا جواب دیا کہ میرا۔ فرمانے لگے کہ جو بھی انسان دنیا سے جاتا ہے وہ یہ سبق دے کر جاتا ہے کہ میرا نمبر تو آ چکا، اب تمہارا نمبر ہے، میری باری آ گئی، اب تم ہوشیار ہو جاؤ کہ میرے بعد اب تمہاری باری ہے۔ جانے والا زبان حال سے یہ سبق دے کر جاتا ہے کہ میں تو چلا، اب تم اپنی فکر کرو، تم بھی تیار رہو کہ یہ کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرا چراغ گل ہوتا چلا جاتا ہے۔ زندگی کا سورج طلوع ہوا، انسان عنفوان شباب تک پہنچا اور کمالات حاصل کر کے زندگی کے انتہاؤں کو چھونے لگا، ہوتے ہوتے وہ وقت بھی آیا کہ وہ آہستگی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ سورج جب صبح طلوع ہوتا ہے تو بڑی آب و تاب کے ساتھ چمک دمک کے ساتھ بڑی تیز روشنی پھینکتا ہوا طلوع ہوتا ہے، اس پر نظر جمانا مشکل ہوتی ہے. یہی سورج دوپہر میں عین زوال کے وقت اپنے شباب پر ہوتا ہے، تپتی ہوئی دھوپ پھینکتا ہے اور بالکل عروج پر ہونے کے بعد ہی فوراً اس کا زوال شروع ہوتا ہے، ڈھلنا شروع ہوتا ہے. ڈھلتے وہ وقت بھی آ پہنچتا ہے کہ شام عصر بعد بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ دیکھنے والا آسانی سے اس کو دیکھ سکتا ہے. وہ ساری اس کی تیزی، وہ جوش و خروش، وہ گرمائش، سب چیزیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں. آخرکار وہ وقت بھی آتا ہے کہ غروب ہونا شروع ہوتا ہے. یہی حال انسان کی زندگی کا ہے کہ جب وہ پروان چڑھتا ہے بڑے شباب کے ساتھ، بڑی طاقتوں کے ساتھ، بڑے جوش و خروش کے ساتھ، سمجھتے ہیں کہ شاید مجھ جیسا اور کوئی نہ ہو، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ڈھلنا جب شروع ہوتا ہے تو یہی سورج والی کیفیت ہوتی ہے. کہہ رہا ہے ڈوبتا سورج تجھے اے زندگی، کہہ رہا ہے ڈوبتا سورج تجھے اے زندگی، ایک نہ ایک دن تو بھی ایسے ہی فنا ہو جائے گی. یہ سورج بڑی آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوا تھا لیکن آخرکار غروب ہو گیا. آج ہماری زندگی کا سورج بھی طلوع ہے لیکن یہ غروب کی طرف چل رہا ہے. ایک دن آئے گا کہ ہماری زندگی کا سورج بھی غروب ہو جائے گا. اس وقت سے آنے سے پہلے پہلے تیاری کے مواقع ہیں کہ انسان سنبھل جائے، دیکھ لے کہ میری زندگی کن کاموں میں گزر رہی ہے. ان عمری ہی فیما اپنا، سب سے پہلا سوال ہوگا زندگی کے بارے میں کہ زندگی کو کن کاموں میں تم نے ختم کیا. وعن شباب ہی فیما ابلا، جوانی کے بارے میں کہ جوانی کو تم نے کن کاموں میں بوسیدہ کیا. بھرپور طاقت دی تھی، خوبصورتی دی تھی، باصلاحیت بنایا تھا، شباب دیا تھا باصلاحیت بنا کر، تمہیں ہم نے تمام کے تمام ہدایات کے راستے دکھا دیے تھے. اس کے بعد تم نے اس جوانی کو ہماری محبت میں گزارا یا ہماری نافرمانیوں میں گزارا. تیسرا سوال مال کا ہوگا، عن مالہ من اين اکتسب، مال کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی کہ یہ مال تم نے کہاں سے کمایا. زندگی کے اندر انسان غفلت کا شکار ہو کر بھول جاتا ہے کہ مجھے اس مال کا جواب بھی دینا ہے. پیسے کا جواب دینا ہوگا کہ ایک ایک روپیہ اگر کمایا تو کہاں سے، آمدن کے جو ذرائع تھے وہ جائز تھے کہ ناجائز، کہیں ایسا تو نہیں کہ ناجائز طریقوں کے کھاتے کھلے ہوئے تھے. سود آ رہا ہے، رشوت آ رہی ہے، غبن، خرد، دھوکے بازی، ناپ تول میں کمی، دھوکہ دہی، اور اسی طریقے سے دوسروں کے اموال کو غصب. یتیم اگر معصوم بچہ ہے تو اس کی جائیداد کے اوپر غصب. کہیں ذرا سا موقع ملا زمین کے اوپر قبضہ جمانے کے لیے تو اپنی حدود کو بڑھا کر دوسرے کی زمین پر قبضہ. ادھار لے کر دینا بھول گئے، دھوکہ دے کر مال ہڑپ کر کے کامیابی سمجھنے لگے، اور ناپ تول میں کمی، مال بیچنے کے اندر دھوکہ دہی، ملاوٹ کر کے بیچنے کو کامیابی سمجھنے لگے. اگر اس قسم کی چیزیں، چوری کا مال آئے تو آ جائے، رشوت کا مال آئے تو آ جائے، ڈکیتی کا مال آئے تو آ جائے، حق حلال آمدن کے بجائے حرام آمدن کو کماتا رہا. دو مثالیں پیش کرتا ہوں. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. وہ لوگ جو یتیم کا مال ظلمن ہڑپ کر جاتے ہیں وہ مال نہیں کھا رہے. فرمایا کہ یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. آج تو وہ بچہ یتیم ہے، معصوم ہے، بے زبان ہے، بے بس ہے، اپنے مال کو، اپنے والد کی وراثت کو حاصل کرنے پر قادر نہیں ہے. بے شک اس کا ذمہ دار سرپرست اس کے مال کو خرد پر کر کے اگر ناجائز طریقے سے کھا رہا ہے. یا کلون ابھی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے. اور دوسری مثال حدیث مبارک میں آیا کہ انسان اگر ناجائز طریقے سے صرف ایک بالش کسی کی زمین ناحق قبضہ کرے گا، قیامت کے دن ساتوں کی ساتوں زمینوں کی گہرائی تک اس زمین کو نکال کر توپ بنا کر اس قبضہ کرنے والے کے گلے میں ڈال دیا جائے گا کہ جاؤ، تم نے دنیا میں یہ قبضہ کیا تھا، اب اس قبضے کو بھگتو.
یہاں تو انسان سمجھتا ہے کہ آنے دو لیکن اس کے وبال جب سامنے آئیں گے اس وقت انسان رہ رہ کے پچھتائے گا، اس وقت پچھتانا کچھ کام نہ آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کا ایک خاص فتنہ ہوا کرتا ہے اور میری امت کا جو فتنہ ہے وہ ہے مال۔ مال کے ذریعے میری امت گمراہیوں میں مبتلا ہوگی۔ آج دیکھا جائے تو یہی مال انسان کو بے راہ روی پر ڈالے ہوئے ہیں۔ مال کی آمد کے سلسلے میں انسان اچھے اچھے سمجھدار جن کو قرآن و حدیث تک کا علم ہے جانتے ہیں کہ سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، غبن برد ناپ تول میں کمی حرام ہے، جانتے بوجھتے کہتے ہیں کہ گزارا نہیں ہوتا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ سود کی آمدن والے جن کے بارے میں فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ شدید درجہ رکھتا ہے کہ سود کا ایک لقمہ کھایا جائے، لیکن انسان کی حس میں جاتی ہے حرام کھا کھا کے، اس کو پھر یہ خیال نہیں رہتا کہ میں اپنی بیوی بچوں کو حرام کھلا کر خود بھی جہنم کا لقمہ کھا رہا ہوں، اپنی آل اولاد کو بھی جہنم کا ایندھن کھلا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کا ایک لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے، فرمایا کہ 40 دن تک بندے کی تمام کی تمام عبادات غیر مقبول ہو جاتی ہیں، بھلے وہ روزے رکھے، نمازیں پڑھے، عبادت کرے، حج کرے، حرام کا لقمہ کھایا، اس حرام لقمہ کھانے کے بعد کے 40 دن تک تمام عبادات رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مسترد کر دی جاتی ہیں، غیر مقبول ہو جاتی ہیں۔ اور فرمایا کہ جس جسم کی غذائیت حرام لقمے سے کی گئی ہو تو جہنم کا ایندھن بننے کے لیے وہ جسم زیادہ مناسب ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام آمدن کا ایک لقمہ کسی بھی نوعیت سے حرام ہو، چوری ہو، ڈکیتی ہو، چھینا جھپٹی ہو، خرد برد غبن ہو، رشوت ہو، سود ہو، یا ناحق کسی کے مال پر غصب ہو، امانت میں خیانت ہو، کسی بھی انداز سے حرام کا ایک لقمہ جب انسان کھاتا ہے، فرمایا کہ حرام کھانے والا حرام مال سے اگر صدقہ کرے اس کا صدقہ قبول نہیں ہوتا، خرچ کرے اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی، اور انتقال کرنے کے بعد جو حرام مال چھوڑ کر چلا گیا، فرمایا کہ یہ جہنم کا توشہ ہے، اس نے اپنے لیے جہنم کا توشہ حرام مال کی شکل میں چھوڑ دیا۔ کل کو جب معاملات سامنے آئیں گے تو یہی حرام آمدن اس کے لیے جہنم کا توشہ بنا کر پیش کر دی جائے گی۔ تو مال کے آمدن کے ذرائع پاکیزہ صاف ستھرے اگرچہ مختصر کیوں نہ ہو، یہ تو انسان ہے کامیاب۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دعا کر دیجیے کہ اللہ پاک مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہے کہ جو دعا کی جائے اللہ پاک قبول فرمائے۔ آپ نے دعا کرنے کے بجائے ایک نسخہ ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ پاکیزہ روزی اختیار کرو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ اپنا لقمہ ہمیشہ حلال رکھو، حرام سے بچو، مشتبہات سے بچو، اپنا رزق ہمیشہ حلال رکھو، مستجاب الدعوات ہوگے۔ جس شخص کے اندر دو خصوصیات پائی جاتی ہوں، جس کا لقمہ حلال کا ہو، جس کا زبان صاف ستھری ہو، رزق حلال، صدق مقال، اللہ پاک ایسے بندے کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں کہ جس کا لقمہ بھی حلال ہے، جس کی زبان پاک و صاف ہے، نہ کبھی جھوٹ بولتی، نہ کبھی دھوکہ دیتی، نہ طنز کرتی، نہ طعنے مارتی، نہ ہی غیبت و چغلی کرتی، نہ ہی دل آزاری کی باتیں کرتی، نہ ہی فحش گفتگو کرتی، نہ ہی لا یعنی باتوں میں چلتی، اور نہ ہی وہ زبان اپنے اوپر حرام لقمے کو لگنے دیتی ہے۔ یہ زبان اگر پاکیزہ ہو، مقال کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے اس زبان پر حرکت دی جاتی ہے دعا کے لیے، اللہ پاک اس دعا کو قبول منظور فرما لیتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ مال اس کے بارے میں سوال ہوگا، من اين اكتسب، کہاں کہاں سے کمایا۔ زندگی بہت طویل ہے، 60-70-80 سال کی زندگی میں رات دن انسان پیسے کماتا ہے، ہر وقت یہی فکر ہونی چاہیے کہ ایک ایک پیسہ میرا حلال ہو، کہیں سے بھی حرام پیسہ میرے پاس نہ آ جائے، کہ رب الجلال کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیا جواب دوں گا۔ یہاں تو انسان صرف اتنی سی بات کہہ دیتا ہے سب چلتا ہے، رب الجلال انفرادی طور پر سوال کریں گے اس وقت جواب دینے میں سب چلتا ہے کہ جواب کارآمد نہ ہوگا، وہاں تو صحیح معنی میں جواب دینا ہوگا، رب الجلال کا سوال ہو اور ہم جیسے گناہگار بندے ہوں ہمارا تو وہاں ٹکنا محال ہوگا۔ اللہ کا سوال اتنا جاہو جلال سے لبریز ہوگا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک سوال ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، یا عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا، میں نے بندوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ اس سوال کو سن کر حضرت عیسیٰ اللہ کے مقرب نبی ہیں، اونچے درجے کے پیغمبر ہیں، وہ اول العزم کے جن کو اللہ پاک نے اپنی قدرت کی ایک نشانی بنایا کہ بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھایا، اس سوال کو سن کر 500 سال تک اللہ کے سامنے لرزتے رہیں گے، کب کپاتے رہیں گے، اور ان کی ہڈیاں اس طرح چرچرائیں گی جس طرح سوکھی لکڑی کو توڑا جائے اس میں چرچر کی آواز آتی ہے، اس سوال کو سن کر دہل جائیں گے اور کب کپائیں گے، 500 سال تک اللہ کے سامنے لرزتے رہیں گے۔ تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں کہ رب الجلال کو جواب دینے کے لیے جرات کا مظاہرہ کر سکیں اور وہاں یہ کہہ سکیں کہ سب چلتا ہے؟ میرے محترم بزرگوں، یہ مال جو اس امت کا فتنہ ہے، اس کی آمدن کے ذرائع پاک صاف حلال ہونے چاہیے، مختصر ہو یہ بابرکت ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی جہاں تعلیم و تربیت کی ایک نسخہ دے دیا، فرمایا کہ دینی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، دنیا کے معاملات میں ہمیشہ سے اپنے نیچے والوں کو دیکھو۔ انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم، ہمیشہ نظریں اپنی ان لوگوں پر رکھنا جو دنیاوی لحاظ سے، مال و دولت کے لحاظ سے، عیش و عشرت کے لحاظ سے تم سے نچلے درجے کے ہیں۔ ہمیشہ شکر گزار رہو گے، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی تمہارے اندر رہے گی، ہمیشہ تم قناعت پسند رہو گے، جو کچھ تم کو ملا ہے ہمیشہ اس کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھ کر شکر گزاری کے ساتھ زندگی بسر کرو گے۔ ولا تنظروا الى من هو فوقكم، اپنے سے اونچے لوگوں کو مت دیکھنا، اپنے سے زیادہ مالداروں کو مت دیکھنا، ورنہ ہمیشہ نہ قدری نہ شکری تمہارے دل کے اندر رہے گی، حسرت رہے گی، اس کو تو یہ ملا مجھ کو تو ملا ہی نہیں۔ یہ نہ قدری نہ شکری، اللہ پاک نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان سے اور زیادہ بہتر بنایا۔ اللہ پاک کا احسان ہے صحت کے لحاظ سے، زندگی کے لحاظ سے، سب سے بڑھ کر مذہب کے لحاظ سے ایمان کی دولت سے نوازا، اور پھر مال و دولت دیا، عزت دی، آرام اور آسائش دی۔ اگر معاشرے میں نظر اٹھا کر دیکھا جائے کتنے ہی ہم جیسے مومن مسلمان بندے ہیں جو بھکاری ہیں، جن کی معصوم بچیاں اور بچے، جن کی بیویاں ماسیاں ہیں، کہیں بھکاری بن کر روڈوں پر مانگ رہی ہیں، اس رب الجلال کا احسان ہے اس نے ہمیں بھکاریوں میں تو نہیں بنایا، عزت دار گھرانے میں بنایا، ایماندار گھرانے میں پیدا کیا، ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں سے بہتر اور افضل بنایا۔ تو انسان اگر مالی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، زندگی کے لحاظ سے اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھے گا تو ہمیشہ دل میں شکر اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر پیدا ہوگی۔ ولا تنظروا الى من هو فوقكم، اپنے سے اونچے لوگوں کو مت دیکھنا ورنہ ہمیشہ ناقدری میں رہو گے، حرص و حوث کرتی چلی جائے گی، تم بھی پھر ایک سے دو سے چار کے چکر میں پڑ جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کے لیے ایک وادی ہو، لو ان لابن آدم وادیا من مال، اگر ابن آدم کی پوری ایک وادی ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کے درمیان جو نشیبی علاقہ ہے، یہ پوری وادی مال سے بھری ہوئی ہو، لتمنا وادیین، تو وہ تمنا کرے گا کہ ایک سے دو ہو جائے۔ ولو ان له وادیین، اگر اس کو دو وادیاں مال کی بھری بھی مل جائے، لتمنا ثالثا، تیسری مال کی وادی کی تمنا کرے گا۔ فرمایا کہ اس ابن آدم کی حرص و حوث ختم نہیں ہوگی، بلکہ یملأ جوفہ ابن آدم التراب. فرمایا کہ ابن آدم کے پیٹ کو جو چیز بھرے گی وہ ہے مٹی. قبر میں جا کر مٹی ہی اس کی سر سے ہمیشہ ختم کر سکتی ہے. ورنہ اگر انسان مال کا متوالہ بن جائے, مال کا لالچی بن جائے, زندگی اسی میں گنوا دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. وہی مال کی کمائی کی تگو دو, بھاگ دوڑ, محنت اس کو اتنی فرصت بھی نہیں دیتی جس کے اندر وہ اپنی آخرت کی تیاریاں کر لے. پوچھتا ہے کہ میرے پاس نوکری کے درمیان, کاروبار کے درمیان اتنا وقت نہیں مل پاتا کہ میں سنت نوافل ادا کر سکوں, تو کیا میں خالی فرائض پڑھ لیا کروں؟ ارے انسان, جس رب نے تجھ کو بنایا اپنی عبادت کے لیے, اس رب کی عبادت کے لیے تجھے اتنی بھی فرصت نہ رہی کہ مال کے کمانے میں سارے 24 گھنٹے لگا رہا ہے. دنیا کا متوالہ بن گیا, آخرت کے لیے جو اللہ پاک نے جس کام کے لیے پیدا کیا اس کام کے لیے پوچھتا ہے کہ کیا میں موٹے موٹے فرائض ادا کر لوں تو کام چل جائے گا؟ دنیا کے اندر مال کمانے والے ایسے فیکٹری کے پرزے آپ کو دکھائی دیں گے, گھنٹوں گھنٹوں لگے ہوئے ہیں, لکھ پتی, کروڑ پتی, ارب پتی ہو جاتے ہیں, لیکن ہر صحابت ختم نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک سے دو, دو سے چار کے چکر میں پڑ گئے, اس اصل حقیقت کو بھول گئے کہ ہمیں اس دنیا میں کس کام کے لیے بھیجا گیا. اس مال کے حصول میں ایسے منہمک ہوئے کہ عبادت تک کی فرصت نہیں ملتی. بے شمار ارب پتی, کھرب پتی اسی روئے زمین پر امت مسلمہ کے ایسے موجود ہیں جنہیں کاروبار زندگی اتنی فرصت نہیں دیتا کہ وہ حج کی فریضہ کو ادا کر سکیں. کہتے ہیں کہ کیا ہم اپنی مصروفیات کی بنا پر اپنی طرف سے کسی کو حج بدل پہ بھیج سکتے ہیں؟ اتنی فرصت نہیں کہ رب ذل جلال جس نے مال و دولت کی نعمت دی اس رب کی عبادت انجام دینے کے لیے اس کے گھر پر حاضری دے؟ یہ انسان کی بھول ہے کہ دنیا کے اندر ایسا منہمک ہو جائے کہ مال ہی کو کمانے کو اپنا مقصد زندگی سمجھ بیٹھے, تو یقیناً ایسے انسان کا پیٹ سوائے مٹی کے پھر اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی. لیکن اگر اس اصول کو اپنایا جائے کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو, اوپر والوں کو مت دیکھو, تو انسان کو اللہ پاک نے جتنی روزی دی ہوگی اسی پر وہ صبر و شکر کے ساتھ, اطمینان اور راحت اور امان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ, قدردانی کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے بڑی چین اور سکون کی زندگی گزار کر کامیابی سے اس دنیا سے گزر جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کے بارے میں جو سوال ہونے والا ہے اس کو صحیح انداز سے ہم سب کو حاصل کرنے کی اور صحیح مصارف میں اس کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی عرضیہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. اے الہ العالمین, ہم آپ کے بندے ہیں, بہت ہی کمزور ہیں, عاجز ہیں, خطا کار ہیں, گناہ گار ہیں. اے الہ العالمین, زندگی بڑی تیزی کے ساتھ اختتام پذیر ہے, ہمیں زندگی قدر کی توفیق عطا فرمائیے, صحیح انداز سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے, حلال آمدن کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے, صحیح مصالح میں مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, آخرت کے حساب و کتاب سے بچائیے, بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرما دیجیے. اے الہ العالمین, اپنے رحم و کرم کے معاملات یہاں بھی فرمائیے, آخرت میں بھی فرمائیے, رحمت کی بارشیں برسائیے. اے الہ العالمین, ہماری شامت اعمال کو معاف فرما دیجئے. اے الہ العالمین, آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے, ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجئے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ, واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.